أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله الأعظم في الأرضين روح وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا درج محمد آل محمد حضرت امام حسین علیہ السلام اشری کی پانچویں مجلس آپ کربلا اور نصرت امام کے تقاضوں کے عنوان سے سماعت کر رہے ہیں کہ جس میں مسلسل آپ کی توجہ سنجیدگی اس بات کی علامت ہے کہ آپ میں سے ہر انسان ہر عزادار ہر مومن ہر محب و چاہنے والا خواہ مرد ہو یا صنف نازک سے اس کا تعلق ہو وہ انتہائی انہماک و توجہ کے ساتھ ان مطالب کو سنتے ہوئے غور و خوص کرتے ہوئے اپنے آپ کو امام زمانہ کی مرضی کے قالب میں ڈھالنے کی کوشش کر رہا ہے اور ان مجالس ادا کا حقیقی مقصد ہی یہی ہے کہ جب ہم 61 ہجری کے حسین ابن علی کے لیے اتنا گریہ کرنے والے ہیں اور ہمیں یہ افسوس ہے کہ ہم کربلا میں نہیں تھے مولا پانی پلاتے مولا کوئی خدمت کرتے مولا آپ کے دست و بازو بنتے آپ کے محافظ ہوتے تو یقیناً وہ عزادار ہو نہیں سکتا جو امام حسین کے لیے گریہ کرے مگر امام زمانہ کی غربت پہ گریہ نہ کرے اس لیے کہ انتظار اور عزادار دو ایسے مفاہیم ہیں جو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں توجہ رکھے گا عزیزان گرامی انتظار اور عزادار حقیقی عزادار وہی ہے جو انتظار کر رہا ہے اور جو انتظار کر رہا ہے وہی عزادار ہے اس لیے کہ بعض اوقات ہم یک طرفہ انداز سے سوچ رہے ہوتے ہیں اور دشمن کی زبان بولنے لگ جاتے ہیں یا افراد و تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں اس کو میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ وہ ماتمی نوجوان جو 50 منٹ صفحہ ماتم میں کھڑا رہ سکتا ہے تو کیا 5 منٹ کی نماز نہیں پڑھ سکتا یقیناً اسے نماز بھی پڑھنی چاہیے امام حسین کا مقصد کیا ہے اشہد انکا قد اقمت الصلاۃ واتیت الزکاۃ امام حسین نے نماز کو قائم کیا ہے ممکن نہیں کوئی عزادار ہو ماتمی ہو اور نماز سے بے توجہی اختیار کرے اسی طریقے سے وہ نمازی جو امام حسین کی صف ماتم میں کھڑا نہیں ہو سکتا وہ بھی پورا عزادار نہیں بن سکتا یہ ضروری ہے کہ نمازی عزادار بنے عزادار نمازی بنے مل کے درود بھیجی محمد و آل محمد پر خداوند عالم مدح و ثنا بیان کر رہے ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کر دکھایا اور اللہ نے انہیں صاحبان ایمان میں سے رجال کہہ کے مخاطب کیا ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں جمع مرد کہا ہے یعنی تمام لوگ جمع مرد نہیں ہوتے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں خطرات کو مول لیتے ہیں خطرات میں کود جاتے ہیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق उसका मिजाक बन जाते हैं, यानी तमाम खतरात को मोल कर अपने मकसद को पूरा करते हैं अजीज़ा निगरामी। और कुछ वो हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं, ये इंतज़ार मैंने पहले भी अर्ज़ किया, हाथ पे हाथ रख के बैठना नहीं है, मैं सिर्फ गुज़िश्ता मजालिस का खुलासा पेश कर रहा हूँ। इंतज़ार क्या है? हरकत है। इंतज़ार क्या है? तहरुक है। इंतज़ार क्या है? मोशन है। इंतज़ार ये है कि जो जिम्मेदारी अदा करनी है, मौला करबला से दर्स लिया है, अलम इसलिए उठाते हैं कि मौला आपके हाथ से अलम छीना गया, अब जो इमाम आ रहा है वो भी करबला का आलम हिदायत लेकर आएगा। ए मौला आपका ताबूत इसलिए उठाते हैं कि आपका लाशा उठ नहीं सका, अंसार की किल्लत थी, आपको करबला में लाकर शहीद कर दिया, तो अब जो इमाम आ रहा है उसे तनहा न छोड़ने का दर हकीकत अज़्म और इरादा करना पड़ेगा। ये सफ़े मातम इसलिए बिछाते हैं दर हकीकत के मौला ये मातम इसलिए कर रही है, जो हाथ उठ रहा है ये जालिम के मुंह पे तमाचे के लिए उठ रहा है, और मौला जब आएंगे तो इंशाअल्लाह ये सारे अजादार आपके दस्त बाजू बनकर खून इमाम हुसैन के इंतकाम के लिए आपके साथ हो जाएंगे। नुसरत इमाम का रिज्क हासिल करना है, एक मादी रिज्क होता है, एक मानवी और रूहानी रिज्क है। मादी रिज्क अलग है, रूहानी रिज्क इमाम की मोहब्बत, इमाम की विलायत, इमाम की इताअत, इमाम के साथ होने का जज्बा दर हकीकत हमें होना चाहिए। मैंने अर्ज़ किया कि अगर हमें गुरबत से इमाम ज़माना पे गिरिया नहीं आता, इसका मतलब हम मुंतज़िर नहीं हैं। खुदा कह रहे हैं जो मुंतज़िर हैं या जो अपने वादों को पूरा करके, वमा बदलू तब्दीला, दुश्मन आएगा, हर दौर में आया है, हर दौर में दुश्मन ने कोशिशें की हैं। इस मोहब्बत को कम किया जाए, इस वाबस्तगी को कम किया जाए, विलायत से इनके क़ुर्बत को दूरी में तब्दील किया जाए। और मैंने परसों भी अर्ज़ किया था, आज भी अर्ज़ कर रहा हूँ, ये एक ऐसा मामला है जिससे सरसरी अंदाज से गुजरा नहीं जा सकता। ये जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगाई गई है एक झूठे जाकिर की तरफ से, माजरत के साथ मैं बहुत खुले अल्फाज में गुफ्तगू करने का आदि हूँ, ये मत कहिए कि ये तशय्यु का दाखिली मसला है, ये तशय्यु का मसला नहीं है, ये इस्लाम का मसला है, ये विलायत का मसला है। एक झूठे जाकिर ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगाई है कि एक पानी के प्याले के एवज उसने बैत यजीद करने का इरादा कर लिया। अल्लाह अकबर, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे हैं, तवज्जो रखिएगा, मैं हुसैन से हूँ। इन्नल हसन व हुसैन इमामा, दोनों इमाम हैं, कामा व कायदा, खड़े रहें बैठ जाएं। ये कहाँ कहाँ है सरकार की दर हकीकत सीरत? तो यह है कि अबू तालिब के पास आते हैं, कहते हैं अपने भतीजे से कहो कि दस्तबरदार हो जाए, अरब की बेहतरीन लड़की से शादी करेंगे, बेहतरीन कबीले से उसका निकाह करेंगे, जितना माल और दौलत चाहिए उसे देंगे, जितनी सरदारी चाहिए उसके कदमों में डाल देंगे। लेकिन उससे कहने कि हमारे झूठे खुदाओं को बुरा मत कहे। जब रसूलुल्लाह के सामने अबू तालिब ने उनकी पेशकश रखी तो कहा, खत्म ब खुदा, ए मेरे चचा, अगर दाहिने हाथ पर सूरज और बाएं हाथ पर चांद भी ला के रख दें तो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला अपनी मिशन से, अपनी तालीम से, अपने मकसद से पीछे नहीं हट सकता। इससे ज्यादा इमाम की क्या तौहीन होगी, इससे क्या ज्यादा इमाम की शान में गुस्ताखी की जाएगी कि इमाम के लिए कहा जाए कि इमाम एक प्यानी पानी के प्याले के एवज यजीद की बायत करने के लिए तैयार हो गए हैं? तुफ हो तुम पर, लानत हो तुम पर खुदा की, इससे बढ़कर कोई जसारत हो सकती है? ये गुस्ताखी नहीं है तो क्या है? ये गुस्ताख इमाम नहीं है तो क्या है? वाकई मैंने आज पैगाम दिया अल्लाह अब्बास कुमैली को, मैंने कहा आपको इसको फिलवाल नोटिस लेना चाहिए, जितनी मजलिस होंगे सब में जिक्र करूंगा मैं, जहां जहां जाऊंगा जिक्र करूंगा मैं, इसलिए कि इमामत का मसला है। एक झूठा जाकिर, गुस्ताख इमाम, एक मन घड़त कहानी और रिवायत के जरिए से असल मकतबे तशय्यु के मुसलमात को पामाल कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आता आप लोग कैसे बर्दाश्त करते हैं, आप लोग कैसे इन चीजों को सुनते हैं। میں نے کل بھی عرض کیا تھا, دشمن کی کوشش یہی ہے, دشمن کی کوشش یہی ہے کہ ان میں پھوٹ ڈالو, باہر سے کوئی نہیں آئے گا, وہی لوگ آئیں گے جو ہمارے ہی لبادے میں آئیں گے. توجہ رکھیے گا, اس وقت دشمن کی پوری کوشش یہی ہے. امام حسین کی جتنی توہین و اہانت کی گئی ہے اس جھوٹے ذاکر کی طرف سے, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں پاسبان عزا کے پلیٹ فارم سے.
یا پاک حسین تیرے منکروں پہ
لعنت,
یا غازی عباس تیرے قاتلوں پہ لعنت.
حقیقتاً یہ قاتلان حسین ہیں, شمر نے جسم حسین کو قتل کیا تھا, یہ روح حسین کو قتل کر رہے ہیں, یہ روح حسین پر ضرب لگا رہے ہیں عزیزانِ گرامی. تو دشمن نے ہر دور میں کوشش کی ہے, ہر دور میں کوشش کی ہے کہ ایمان راسخ ان سے چھین لیا جائے. لہذا ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد باقی رکھنا ہے, ہمیں متحد رہنا ہے, ہمیں ان مسلمہ عقائد اور تعلیمات پر عمل پیرا ہونا ہے جو اہل بیت علیہم السلام کے ذریعے سے نسلن بعد نسلن ہم تک چلتی آئیں. مل کے درود بھیجئے محمد و آل محمد پر. اعزائے محترم, نصرت امام کے اعتقاد ہے. کل میں نے مولا علی کا ایک مکتوب آپ کے سامنے پیش کیا تھا, اس کے حصے کی ایک حصے کی تلاوت کی تھی, جس میں فرمایا تعالیٰ انکم لا تقدرون علی ذلک, تم علی کی علی جیسے نہیں بن سکتے, تمہیں طاقت و قدرت نہیں, ولیکن آئینونی میری مدد کرو, علی کی مدد کرو. اس لیے کہ علی کا علی والے ہوں اور علی کی اطاعت نہ ہو, علی والے ہوں علی کی محبت ہو اور پھر علی کے لیے اطاعت کا علی کے پیچھے چلنے کا جذبہ پیدا نہ آئے, تو اس میں وہ تناسب نہیں آ سکتا, وہ ہم آہنگی نہیں آ سکتی جو مولا میں اور مولائیوں میں ہونی چاہیے. مولائی کہا ہی اسے جاتا ہے جو مولا کی اطاعت پر چلتا ہے, مولائی کہا ہی اسے جاتا ہے جو دل میں مولا کی محبت رکھتا ہے, مولائی کہا ہی اسے جاتا ہے جو دوسروں پر جھوٹوں پر مولا کو فوقیت اور اہمیت دیتا ہے, مولائی کہا ہی اسے جاتا ہے کہ دوسروں کی ولایت کا انکار کر کے اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل کہہ کر علی کی ولایت کو محمد سے بلا فصل کر دیتا ہے. لہذا مولا علی کہہ رہے ہیں آئینوں نے بیوارائن, علی کی مدد کرو تقویٰ کے ذریعے سے, وجتہاد. دوسرا اصول جو مولا کائنات نے دیا وہ یہ ہے کہ کوشش کرو, اپنی سنجیدگی لے کر آؤ, اپنی زندگی کو بدلو. میں نے عرض کیا کہ ہم اپنی زندگی میں کوشش کریں چینج لانے کی. کیسے چینج لائیں مولانا؟ آپ نے کہہ تو دیا علی کی نہج البلاغہ پڑھیں, قرآن کے دو صفحے پڑھیں, اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم کی طرف متوجہ کریں, دینی تعلیم کا شوق دلائیں ان کو. یہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اسلامی تعلیم سے دور ہوتے چلے جائیں, اپنے گھر کا ماحول ایسا بنائیں. ہوتا یہ ہے کہ بچوں کو بہت اچھے اسکول میں داخل کر دیا جاتا ہے کہ بچہ اسلامی تعلیم, حفظ کی تعلیم, قرآن کی تعلیم لے گئے, گھر میں کیا ہے؟ وہی ڈش, وہی کیبل, وہی ناچ گانا, وہی اڑانی فحاشی, اور پھر بچے کو کھیلنے کے لیے موبائل دے دیا جائے تو بچہ رویا رویا, چلو موبائل دے دو. یہ موبائل میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بہت ہی نقصان دہ ہے, اور اب دنیا میں اس کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں, ریلیاں نکل رہی ہیں کہ بچوں کو موبائل نہیں دینے چاہیے, چھوٹے بچوں کو خصوصاً جو ابھی سن بلوغ کو نہیں پہنچے, کیونکہ اس کے اثرات بہت زیادہ قبیح ہے اور بہت ہی برے نظر آ رہے ہیں معاشرے میں, اور اس کی جو اخلاقی برائیاں ہیں وہ یعنی یہاں بیان نہیں کی جا سکتی. آپ ماشاء اللہ سے جہاں دیدہ شخصیات یہاں بیٹھی ہیں سب جانتے ہیں کہ کیا اس کی برائیاں ہیں. والدین خصوصاً مائیں जो आईफोन में टेलीफोन में स्मार्टफोन में लगी रहती हैं और बच्चे जो है मसलन बच्चा रहा उसको फौरन फ़ोन पकड़ा दिया, ये क्या है? ये भी एक बला है। क्या हम समझते हैं कि बच्चे को खामोश कराने के लिए सबसे अच्छा खिलौना क्या है? फ़ोन दे दिया। बच्चा पैदा नहीं होता वो स्मार्टफोन से खेलना शुरू कर देता है। इंतहाई नुकसान दे, इसकी जो वेव्स हैं, इसके जो इसकी जो शुआएं हैं, इसके जो वेव्स हैं, इसके जो सिग्नल्स आ रहे हैं, ये इंतहाई नुकसान दे हैं जिदानी गरामी। यानी एक रिसर्च के मुताबिक इंसान की डीएनए पर असरअंदाज होते हैं, इंसान की जिंसियत पर असरअंदाज होते हैं, फिर जहनी तौर पर उसका जो खलल वाक होता है वो अलग है। तो हमारे यहाँ क्या है, हम समझते हैं कि जनाब मसलन हमने एक इस्लामी स्कूल में दाखिल करा दिया, हमारा किस्सा तमाम हो गया। नहीं, घरों का माहौल जब तक इस्लामी नहीं होगा, माँ बाप में प्यार और मोहब्बत नहीं होगा, वह जितेहादी के मतलब संजीदगी लेकर आओ। सिर्फ बच्चों को जवानान के हिफ सेंटर में दाखिल करा देना काफ़ी नहीं है, या किसी मदरसे में, किसी ऐसे स्कूल में जहाँ पर मसलन कुरान की तालीम दी जा रही है, या मफाहिम कुरान पढ़ाए जा रहे हैं, या नॉर्मल अंदाज से ज़्यादा वहाँ पर इस्लामी तालीम दी जा रही है, तो ये काफ़ी नहीं है। घर का माहौल, वालदेन का माहौल, बच्चों का माहौल सब इस्लामी होना चाहिए। इस्लामी के मतलब ये भी नहीं है कि जनाब थान लपेट लिए जाए, नहीं, नॉर्मल मुतारिफ एक जो इस्लामी घराना होता है अहले बैत अलैहिस्सलाम की तरह, वो हमारा होना चाहिए कि हम उनकी तालीमात को दर हकीकत अमली जमा पहना सके। मैं दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद का। एक जुमला जो गुज़िश्ता मुहर्रम के बाद से मुसलसल मेरे जहन में था और मुख्तलिफ जगह पर मैंने उसकी तकरार की, अभी भी तकरार कर रहा हूँ। अब जाहिर बात है कि इंसान हूँ, भूल जाता हूँ, मुझे याद नहीं रहता कि ये नुक्ता यहाँ पर पहले कभी अर्ज़ किया था या नहीं किया था, लेकिन अगर तकरार हो रहा है तो माफ़ फरमाइएगा, और अगर आपके लिए नया है और पसंद आ जाए तो सलवात भेज कर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर उसको आगे लोगों तक पहुँचाइएगा, ताकि शऊर व बेदारी का यह पैगाम जो है इमाम की नुसरत में अपना किरदार अदा कर सके। मिलकर दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अजन मोहतरम, वो जितने कोशिश करें अपनी, अगर अभी ऐलान हो जाए कि इमाम तशरीफ़ ले आए, और जितने भी नौजवान हैं इमाम से कहेंगे कि इमाम उनसे कहेंगे बेटा अपना मोबाइल मुझे दे दो, मौला मोबाइल क्या जान हाजिर है, मौला कहेंगे बस मोबाइल दे दो अपना, हर कोई देने लगेगा, मौला कहेंगे एक शर्त है, मोबाइल में से कोई तस्वीर, कोई ऑडियो और कोई वीडियो डिलीट मत करना, बगैर कुछ डिलीट किए अपना मोबाइल मुझे दे दो। हर इंसान खुद सोचे, मैं किसी से नहीं कहूँ कि वह हाथ खड़ा करे नहीं करे, अड़ोस पड़ोस को देख के मुस्कराए नहीं मुस्कराए, खुद सोचे कि क्या वाकई मैं अपना मोबाइल बगैर कुछ डिलीट किए हुए इमाम को दे सकता हूँ। यह तैयारी, अगर नौजवान इस तरह तैयार हो जाएगा अभी इमाम का है, यानी ये कमतरीन चीज है इमाम के लिए अपनी सदाकत और सच्चाई को साबित करने के लिए, कमतरीन चीज है कि रे मेरे मोबाइल में कि जहां पर मैं फेसबुक के लिए अलग, व्हाट्सएप के लिए अलग, तस्वीरों के लिए अलग, इमेजेस के लिए अलग, ऑडियो के लिए अलग, वीडियो के लिए हर जगह कोड लगाता हूं, इसका मतलब मैं लोगों से छुपा रहा हूं, तवज्जो रखिएगा, कम तरीन दर्जा इमाम के लिए कि मौला मैं आपका सच्चे सिपाही यही है कि अपने मोबाइल को पाक रखें। जो अपने मोबाइल को पाक रख सकता है वो अपनी नीयत और नजर को भी पाक रख सकता है। मिलकर दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद का। कोशिश करें, हो सकता है, ऐसा नहीं है कि मुमकिन नहीं है, ऐसा नहीं कि अनहोनी है, ऐसा नहीं है कि नामुमकिन है, मुहाल है, हो सकता है जुदानी ग्राम में, और करने वाले करते हैं। इसी कराची में बहुत ऐसे नौजवान हैं जो बदतरीन गुनाहों में पड़े हुए थे, यानी जिनका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। क्या हुआ, हुसैन की मोहब्बत ने उन्हें खींच लिया। क्यों? क्योंकि उनमें तड़प थी, उनमें लगन थी, उनमें कोशिश थी कि मौला हम पाक होना चाहते हैं। बदतरीन गुनाहों में पड़े हुए थे, आए कि हम मौलाना हमने सुना आप काउंसलिंग करते हैं, आप हमें गाइड कीजिए। गाइड किया, मैंने कहा ये जिक्र करो, ये करो, ऐसा करो, वैसा करो, अल्हम्दुलिल्लाह। हो, मैं तो बेअमल आदमी हूँ, जो कुछ भी किया उन्होंने किया, तो हो सकता है ये अजीदा निगरामी।
एक नौजवान अगर अपने मोबाइल को इतना पाक साफ रखेगा, अगर इमाम का भी हुक्म आ जाए, मतलब ये सच्चा सिपाही है, यानी जिसके एक छोटी सी डिवाइस में भी कोई गुनाह की चीज नहीं है, इसका मतलब वो अपने आप को गुनाहों से रोक सकता है। उसी तरीके से अगर इमाम हमारे घर आ जाए, ये जो केबिल आ रहा है, केबिल का काला तार आ रहा है घर में, इमाम कहेंगे जनाब मैं तुम्हारे घर आना चाहता हूँ, ये जो तुम्हारे केबिल में जो चैनल्स आ रहे हैं इसकी लिस्ट मुझे दिखा दो, तुम देखते क्या क्या हो। अरे मौला मौला आप बैठिए चाय पीजिए जी, अब चैनल को क्या हाइड करेंगे, आगे पीछे 1-2-3 को तरतीब आगे पीछे करने की कोशिश करेंगे। जो शख्स अपने मौला को अपने घर में आने वाले केबिल के चैनल्स की लिस्ट नहीं दिखा सकता, सोचिएगा इसको घर जाकर जब लेटें। मेरी ख्वाहिश है, देखिए मैं मजलिस को गरमाने के लिए और ज़बरदस्ती नारा लगवाने के लिए जुमले नहीं कहता, सादा सा तालिब इल्म हूँ, सादी सादी बातें करता हूँ, जो कुछ भी उलमा से सुना है वो आप तक दे देता हूँ ताकि आप किसी और तक पहुँचा दें। यही सवाब जारिया, यही हुसैनियत है और यही जनाब ज़ैनब का पैगाम है कि सख्त तरीन मसाइल में भी आप तो मजलिस इतनी आसानी से सुन रहे हैं। अहले बैत ने जब मजलिस बपा की है, पहली मजलिस जो बपा हुई है शाम गरीबा में हुई है, जलते हुए खेमों की राख पे हुई है, रोशनी है, पंखा है, आब व तआम का इंतज़ाम है, घर चले जाएंगे। अहले बैत ने कैसे मजलिसें बर्पा की हैं, ये मजलिसें सवाब जारिया है, पहुँचाओ इस मैसेज को घर जाए। यकीनन या आपकी कोशिश ये होनी चाहिए, अपनी जौजे से डिस्कस करें, आज फला आने बेजी ने, आज फला जाकिर ने, आज फला खतीब ने ये नुक्ता डिस्कस किया है, आओ बैठें। 10 किस्म के उल्टे सीधे मसाइल पर हम खानदानी मसाइल पर घंटों सर्फ करते हैं, इसकी ठांगे खींचते हैं, उसको चढ़ाते हैं, इसकी कीमत करते हैं, उसकी बुराइयां बयान करते हैं, नहीं करते तो इल्मी मौजूद पर क्या अर्ज है। अपने घर जाइए, अपनी जौजे को बैठाइए, आज मैंने मजलिस में यह नुक्ता सुना है। आप कहेंगे मौलाना मसला बड़ा सख्त कर रहे हैं, कल से बेगम भी कहेगी मैं भी आऊँगी। लेकर आए हैं, ये हुसैनियत है। मैंने अर्ज़ किया कि अगर हमारी ख़वातीन को होंगे हुकूक दे दिए जाएं, इस अज़ा को बाकी रखने में जितना ज़्यादा बड़ा हिस्सा हमारी माओ बहनों का है, मर्दों का नहीं है, माजरत के साथ, मर्दों का माशरा है, इसमें आवाज़ नहीं आएगी, मुझे पता है। नहीं वाकई आवाज़ नहीं आएगी, अभी भी नहीं आ रही है मुझे। मर्दों के माशरे में औरतों की दाल नहीं गलती है। मिलके दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। आप पीछे से कोई आवाज आएगी, देखिए माशाल्लाह से। मर्दों के माशरे में औरतों की दाल गलाने की कोशिश करें, इसलिए कि इस वाकयन हक यही है। आप तो घर, आप तो बाजार चले जाते हैं, आप तो ऑफिस चले जाते हैं, ये औरतें हैं जो वाकई बाज़ात हम अपने मोहल्लों में देखते हैं, सुबह से शाम तक दोपहर तक मुखातिन बच्चों के लिए वे इधर से उधर इधर से उधर, वाकई बहुत बड़ा जज्बा है वाकई, यानी इसमें कोई दोराई नहीं है, दोराई नहीं है वाकई ख़वातीन ने। तो खुदा वंद आलम ये चाह रहा है कि हुसैनियत में ख़वातीन का हिस्सा रहे, और आधा हिस्सा हजरत ज़ैनब का है, ख़वातीन का है, याद रखिएगा, आधा हिस्सा करबला में ख़वातीन का है। वो जो शहीद हो गए उन्होंने अपना हक पूरा कर दिया, काम कर दिया, जो हैं वो अपना ज़ैनबी काम पूरा करे, पैगाम रसानी। तो घर जाएं, डिस्कस करें घर वालों से, और जहां आपको अपनी गलती नजर आए तस्लीम करें। बात होता है हमें अपनी गलती नजर आती है, हम तस्लीम नहीं करते। यहां से एक ऐलान करना चाहता हूं, चूंकि मैं कह रहा हूं इसलिए मैं चाहता हूं उसे अमल भी करूं। पहली या दूसरी मुहर्रम को जो हिफाजती इंतज़ाम ने हमारे दोस्त होते हैं, वो जब यहाँ से निकल रहे थे तो किसी गाड़ी से हमारी गाड़ी जो है वो टच हो गई थी, टकरा गई थी, या एक्सीडेंट कहें, उनको कोई नुकसान हुआ हो, तो जिस बिरादर का भी हो नुकसान वो आके मुझसे या हमारे सिक्योरिटी के दोस्तों से रब्ता कर सकते हैं, उनका जो नुकसान होगा हम उसे पूरा करने के लिए तैयार हैं। इसलिए कि हम वो हैं कि जो दर हकीकत किसी का हक गसब करना नहीं चाहते, जिन्होंने हक ज़हरा गसब किया हम उन पर लानत भेजते हैं। अगर किसी की दिल आज़ारी हुई है या किसी को नुकसान हुआ है तो वो आए और मुतालबा करे, हम इंशाल्लाह उसका मुआवजा अदा करने के लिए तैयार हैं। मिलकर दुरूद भेजें मोहम्मद वाले मोहम्मद का। क्योंकि दो रोज़ से मेरे जहन में था कि इसको कहूँगा, लेकिन वक्त बहुत तेज़ी से गुजर रहा होता है और मतालिब रह जाते हैं। अजीज़ा ने कहना नहीं, وہ اجتہادن. دوسرا اصول جو مولا کائنات نے دیا وہ کیا ہے؟ کوشش کرو. کوشش کیسے کرو؟ گھر میں بیٹھو، بیوی بچوں کو بٹھاؤ، اپنے گھر کو، اپنے موبائل کو، اپنی فکر کو، اپنی نظر کو، اپنے ماحول کو پاک کرنے کی کوشش کریں. کتابیں پڑھیں، نہج البلاغہ پڑھیں. اسے ممکن نہیں کہ ایک علی کا عاشق اور علی کا خط نہ پڑھے. اصل کیسے ممکن ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا. علی کا عاشق ہو، علی کا عاشق ہو اور علی کی نہج البلاغہ نہ پڑھے. اتنی کتابیں موجود ہیں تربیت اولاد پر. اصل وہ خواتین جو امید سے ہوتی ہیں ان کے لیے کتابیں موجود ہیں کہ وہ یہ اعمال اس زمانے حمل میں انجام دیں. اس حد تک اہل بیت کی جو تعلیمات عام ہو چکی ہیں، انٹرنیٹ پہ موجود ہیں، کتابیں چھپ چکی ہیں عزیزان گرامی. کوشش کریں ہر مہینے ایک کتاب لے کر آئیں. جس کو میں کہتا ہوں رات میں بیٹھیں، گزشتہ سالوں میں میں نے اس کی تکرار کی ہے، رات میں بیٹھیں اپنی فیملی کے ساتھ. کوشش کا یہی ہے، یہی ہے کہ کوشش کریں، جدوجہد کریں، اسٹرگل کریں، بیٹھیں، ٹائم دیں اپنی اولاد کو. آپ ٹائم نہیں دیں گے، میڈیا ان کے ذہنوں کا اغوا کر لے گا. بچہ گھر میں ہوگا، ذہن اغوا ہو چکا ہوگا. اور ایسے واقعات مسلسل آ رہے ہیں نوجوان نسل کے، مسلسل ایسے واقعات میرے سامنے آ رہے ہیں اور آپ کے سامنے بھی یقیناً، کیونکہ آپ بھی دو کان رکھتے ہیں اور دو آنکھیں رکھتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں. یہ نوجوان نسل جو بگڑی چلی جا رہی ہے اس کی وجہ کیا؟ اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ گھر میں پیار و محبت نہیں ہے. بچہ فٹ بال بنا ہوتا ہے، کبھی ماں کک مارتی، کبھی باپ کک مارتا ہے، معذرت کے ساتھ، کیونکہ توقعات زیادہ ہیں نا. جب اسلام کے دیے ہوئے معیار کے مطابق بندھن نہ ہو، شادی نہ ہو، ملاپ نہ ہو، تو ایک دوسرے پہ تانا ہوتا ہے، ایک دوسرے کو نیش لگائی جاتی ہے، ایک دوسرے پر جو ہے کیچڑ اچھالی جاتی ہے. یہ بیوی آپس میں کر رہے ہوتے ہیں، تیرا خاندان میرا خاندان، تیرے ماں باپ میرے ماں باپ، تو ایسی میں ایسا. ایسا نہیں کہ یہ حقیقت ہے. واقعا اگر ہم چاہتے ہیں ہماری زندگی گل و گلزار بنے تو ہمیں اہل بیت کی طرف آنا ہوگا. نعروں سے، کہنے سے، سوچنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، عملی طور پر ہمیں آگے آنا ہوگا. اپنے بچوں کی جائز شادی، کم عمر میں شادی، سادی شادی کی بنیاد رکھنی ہوگی. اگر یہ نہیں کیا تو آئندہ آنے والی نوجوان نسل برباد ہو جائے گی. ان کی جائز شادی ہے، من پسند شادی ان کی ہونی چاہیے جو جائز اصولوں کے مطابق ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جناب دیکھنا پسند کرنا لڑکوں کا کام ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ اس پسند کے نام پہ کیا کیا کر جاتے ہیں. علامہ نو الفی کہتے ہیں کہ ایک لڑکے نے کہا جہاں رشتہ لے کے جا رہا تھا، میں لڑکی کو دیکھوں گا تو پسند کروں گا. پانچ مہروں میں توجہ گزر رہا ہوں، یہ موضوع نہیں ہے میرا. پچھلے سال بھی مجھ پہ اعتراض ہو تو مولانا پانچ مہر ہو گئے، آپ یہ کیا سوشل میڈیا کے مسائل لے کے بیٹھے ہوئے. میں ان کو نہیں لے کے بیٹھوں تو کس کو لے کے بیٹھوں بتائیے؟ کیسے اصلاح کروں آپ کی؟ کیا بتاؤں آپ کو؟ آپ مجھے بتا دیجئے. مجھ جاہل کو نہیں آتا، آپ مجھے بتا دیجئے میں کن موضوعات کو ڈسکس کروں یہاں پر. اصل قوم برباد ہو رہی ہے، نوجوان برباد ہو رہے ہیں، گناہوں میں پڑ رہے ہیں، نوجوان بچیاں برباد ہو رہی ہیں. بچی بڑی ہو جاتی ہے، تنگ کپڑے، چس کپڑے پہن کے آ رہی ہے، سر پہ دوپٹہ بھی ڈالا ہوا ہے اس نے، ہاف چادر بھی پہنی ہوئی ہے. اسے پتہ نہیں ہے کہ یہ لباس اس کے لیے مناسب نہیں ہے، زیبا نہیں ہے. ماں باپ اصل کان نہ ہوں، کوئی چیز ہی نہیں ہے اس کے لیے. ماں باپ اصل دیکھ رہے ہیں، بھائی دیکھ رہا ہے. اصل کیسے ممکن ہے یہ ساری چیزیں؟ یہیں سے شروعات ہوتی ہیں، یہیں سے سارے مسائل جو ہے جنم لیتے ہیں عزیزان گرامی. تو اس نے کہا کہ میں جب تک لڑکی کو نہیں دیکھوں گا میں شادی نہیں کروں گا. ٹھیک ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے تم رشتہ لے کے اپنے بابا کو لے کے آ جاؤ. آ گئے، دیکھا کہ لڑکی نقاب لگا کے آئی اور اس نے لڑکے کے سامنے چائے رکھی اور چلی گئی. اس نے کہا یہ کون تھی؟ کہا یہی لڑکی تھی جسے تم نے نکاح کرنا ہے. کہا کہ میں تو اس کا چہرہ دیکھوں گا. اس نے کہا ہاں میاں، ہماری بیٹی نے بھی یہی شرط لگائی تھی، کہ لڑکا مجھے پسند آ گیا تو نقاب اتار دوں گی. لڑکا مجھے پسند آ گیا تو نقاب ہو. یہ پسند کرنا صرف جو ہے وہ مردوں کا کام یا لڑکے والوں کا کام نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ ذرہ بین لے کے مائکروسکوپ لے کے چلتے پھرے دیکھتے پھرے. یہ جو ہم نے رسمیں بنائی ہوئی ہیں عزیزان گرامی کے دوسروں کی تحقیر کریں رشتوں کے نام پر، یعنی کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے. کیونکہ جب اہل بیت کو چھوڑ دیا تو اسی طرح ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے. تو میں عرض کرتے ہیں سنجیدگی ضروری ہے. مولا نے کہنے پہلی چیز آئینوں نے بیور آئینوں وہ اجتہادن، اجتہاد کیا ہی، کوشش کرو. آپ کوشش کریں اور وہاں سے عطا نہ ہو نہیں سکتا. اصل ممکن نہیں ہے. شاید میں نے آیت اللہ عبد الکریم حائری کا واقعہ سنایا تھا, ان کو حوض علمی قوم کے بانی تھے, ان کو ایک مشکل پیش آئی, امام زمانہ سے تبصل کیا, مسجد جم کران گئے, امام زمانہ نے کہا جاؤ حضرت علی اصغر علیہ السلام سے تبصل کرو. کیوں؟ کیونکہ امام یہ بتانا چاہ رہے ہیں اس کربلا کا ہر سپاہی خدا کی بارگاہ میں بہت عظمت رکھتا ہے. چھوٹے بڑے کو مت دیکھو, یہ مت دیکھو کہ کس نے جنگ کی کس نے جنگ نہیں کی, جو حسین کی کربلا میں آ گیا وہی اکسیر بن جاتا ہے. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد کا. تو ایسے نہیں, میں عرض کر رہا تھا کہ کیونکہ ٹائم کا میں معذرت چاہتا ہوں, میں آپ کا جذبہ میری سر آنکھوں پر اور آپ بزرگ ہیں میرے والد کی جگہ ہے, لیکن چونکہ وقت کم ہے میں چاہتا ہوں جتنے مطالب زیادہ سے زیادہ عرض کر سکوں میں کروں. اور میں انتہائی شرمندہ ہوں آپ سے کہ آپ کھڑے ہوئے اور میں نے آپ کو منع کیا, ہاتھ جوڑتا ہوں آپ کے سامنے. اب عزادار ہیں جناب سیدہ کے, لہذا مجھے معاف فرمائیں گے کیونکہ مجلس آلریڈی تاخیر سے شروع ہوئی ہے اور میں نہیں چاہتا. میں بارہا روزانہ اعلان کر رہا ہوں منتظمین سے کہ تھوڑا سا مجھے وقت دیا کرے, میں روبوٹ نہیں ہوں, انسان ہوں, مجھے بھی وقت چاہیے ہوتا ہے. بہرحال ان کی بھی مجبوریاں ہیں, لیکن آپ مومنین اگر تھوڑا تھوڑا اور تعاون کریں گے تھوڑا جلدی آ جائیں گے. یہ بیچارے اس میں رہتے ہیں کہ مومنین آئیں گے تو شروع کریں گے, میں نے کہا آپ شروع کیجیے, انشاءاللہ مومنین خود بخود آ جائیں گے انشاءاللہ. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. دوسری تیسری چیز جو مولا کائنات نے عرض کی ہے وہ ہے عفتن, عفت, پاک دامنی, پاک دامنی کا حصول. پاک دامن دو لفظ کا مرکب ہے, پاک اور دامن, یعنی یہ جو دامن ہوتا ہے آپ کا لباس, اس کو کیا کرنا, اس کو پاک رکھنا. اس لیے کہ انسان کے لباس کا جو دامن ہوتا ہے بہت چوڑا ہوتا ہے. مثلا آپ نے اگر کرتا یا قمیص پہنی ہوئی ہے تو اس میں بیچ میں جو ہے آپ کا تعویذ ہوتا ہے وہ تقسیم ہو جاتا ہے, دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے, دیکھنے والا اس کو دو حصوں میں دیکھتا ہے. لیکن دامن جو ہوتا ہے نا وہ دامن ایک ہوتا ہے, اس میں دو حصے نہیں ہوتے, وہ بالکل شفاف ہونا چاہیے, دور سے نظر آ جاتا ہے. پاک دامن در حقیقت یہ جو اصطلاح ہے, عفت کی اصطلاح ہے, یہ اس لیے ہے کہ انسان اپنی زندگی کے دامن کو توجہ رکھے گا. انسان کی زندگی کا دامن کیا ہے؟ انسان کی زندگی کا دامن اس کی جوانی ہے, جوانی کو پاک رکھے. جس کی جوانی پاک ہوگی اس کی نوجوانی پاک ہوگی, جس کی نوجوانی پاک ہوگی اس کی درمیانی عمر پاک ہوگی, جس کی درمیانی عمر پاک ہوگی وہ قبر قیامت تک پاک رہے گا انشاءاللہ. شروعات کہاں سے ہونی چاہیے؟ ماں باپ کی تربیت سے شروع ہونی چاہیے. امام کہہ رہے ہیں عفت, عفت یعنی پاک دامن رہو. پاک دامنی کا لفظ جیسے ہی ہمارے ذہنوں میں آتا ہے نصرت امام کے تقاضے. دیکھیے کردار کے بغیر, اخلاقی تعلیمات پہ عمل کیے بغیر ہم امام کی مدد و نصرت نہیں کر سکتے. انشاءاللہ کل امام کے لیے چھٹے امام کی ایک حدیث ہے کہ کون کون امام زمانہ کا سپاہی بننا چاہتا ہے, کون امام کو خوش کرنا چاہتا ہے, تو وہاں پہ امام نے کچھ اخلاقی تعلیمات دی ہیں, ان کو اپنانا بہت ضروری ہے. اس لیے کہ اگر میں آج اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچا سکا, میری بہن پردہ نہیں کر سکی, ماں باپ بچے کے تنگ کپڑوں پر, بچی کے تنگ کپڑوں پر نوٹس نہیں لے سکے, اچھا نہیں کیا ہوگا؟ آہستہ آہستہ پھر شروعات ہوتی رہتی ہیں. پاک دامنی یہی ہے کہ بچوں پر توجہ دی جائے, ان کے لیے ایسے اسباب جو اسلامی تعلیمات نے فراہم کیے ہیں, ان کی احکامات جو بچوں کے فراہم کیے ہیں وہ ان کو دیے جائیں, ان کو بتائے جائیں, ان کو اپڈیٹ کیا جائے. کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوا اور بچہ جو اس کی گروتھ کی ایج ہے, بڑھنے کی ایج ہے, نشوونما کی ایج عمر جو ہے اس کی, وہ اگر خدا نخواستہ آلودہ ہو جائے تو پھر کیا ہے, یہ آلودگی بڑھتی رہتی ہے. ایسا نہیں گرامی میں عرض کرتا عفت, مولا کریں عفت اختیار کرو. مولا علی یہ کہتے تلوار اٹھاؤ, ریوالور رکھو, جدید اسلحہ رکھو, جی جوڈو کراٹے سیکھو, رزمی جتنے بھی گیمز ہیں وہ حاصل کرو, لیکن مولا تو کچھ کر رہے آئینوں نے بیوار آئین و جتحاد و عفت و صداد. اصل کہیں اسلحے کا نام ہی نہیں ہے, اچھا کہیں اسلحے کا نام ہی نہیں ہے. ہاں امام زمانہ کے لیے اسلحے کا تذکرہ آیا ہے, ہتھیار کا تذکرہ آیا, وہ اپنی جگہ ہے, وہ انشاءاللہ اگر موقع ملا تو اس کو بھی عرض کروں گا. لیکن یہاں بھی امام یہ کریں اصل سپاہی وہ ہے کہ جس کا ایمان راسخ و پختہ ہو, اور ایمان راسخ و پختہ اسی کا ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو خواہشات نفس سے روک لے. لیکن اگر خواہشات نفس سے آج آنکھیں جو دیکھنا چاہ رہی ہیں میں کو ٹھیک ہے آنکھ تم دیکھ لو, کان جو سننا چاہ رہے ہیں کان تم سن لو, ہاتھ جو کرنا چاہ رہا ہے ہاتھ تم کر لو, یہ کیا ہے؟ یہ عفت کے منافی حضرت نگرامی. اور پھر یہیں سے ایسا ایسا دامن داغدار ہونا شروع ہو جاتا ہے, کثیف ہونا شروع ہو جاتا ہے, میلا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کے لیے عام ڈٹرجنٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی. جتنا جتنا لباس کردار انسان کا لباس سے تقویٰ میلا ہوتا رہے گا اس کے لیے اتنی ہی زیادہ کوشش کرنی پڑے گی. جس کو شاعر کہتا ہے کہ ابھی جو لگایا گیا ہے درخت وہ ایک آدمی سے اکھڑ جائے گا. ابھی آپ ایک درخت لگائیں چھوٹا سا ننا پودا, کیا ہوگا؟ آپ دھکا دیں گے گر جائے گا. ابھی ایک گناہ کیا خدا نہ خاصا, کسی نے کسی کی آنکھ بہکی, کسی کی زبان بہکی, کسی کا کان بہک گیا, کسی کا ہاتھ پیر بہک گیا, توبہ کر لے لوٹ آئے بہت اچھا جلدی ہو جائے گا. ابھی جو لگایا گیا ہے درخت وہ ایک آدمی سے اکھڑ جائے گا, مگر کچھ زمانہ گزر جو گیا بہت سو سے مل کر نہ ہل پائے گا. پھر بڑی طاقت لگانی پڑے گی, بڑا زور لگانا پڑے گا, اسٹرگل کرنی پڑے گی. پھر کیا ہے, مسلسل میل گناہ کا جمع ہوتا رہے گا. زیدہ نگرامی توجہ رکھیے گا, یہ عفت کیا ہے؟ عفت یہی ہے کہ پاک دامن رہنے کی کوشش کریں. صبح جب انسان اٹھتا ہے تو اس کی زبان کے سامنے سارے اعضاء و جوارح ایسے ہاتھ پکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہمارے اکثر و بیشتر گناہ, حدیث رسول ہے, ہماری زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں. اکثر و بیشتر گناہ, یعنی جو کہوں 80-90% گناہ ہمارے زبان کی وجہ سے ہو رہے ہیں. تو سارے اعضاء جو ہے وہ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تم صحیح رہی ہم بھی صحیح رہیں گے, تم بہکی تو ہم بھی بہک جائیں گے. یہ کوئی معمولی حدیث نہیں عزیزہ نگرامی. عفت و پاک دامنی کے لیے اس حدیث کو مد نظر رکھیں. یہ جو ہماری لینگویج ہو گئی ہے نوجوان نسل کی, کہ جو کچھ بھی ہالی ووڈ اور بالی ووڈ ہمیں دے رہا ہے, ہماری نوجوان کی لینگویج وہ ہو گئی ہے. حتیٰ کہ یعنی ہم لوگ جو ہیں اپنی کوئی مستقل ہمارا کلچر نہیں رہا. ہم یا غرب زدہ ہوتے ہیں یا ہندوستان زدہ ہوتے ہیں, ہم وہاں سے کلچر لے رہے ہوتے ہیں. ہمارے ٹی وی شوز, ہمارے ڈرامے, ہمارے ٹاک شوز جو ہے وہ مسلسل جو ہے یا ہالی ووڈ یا بالی ووڈ یا ادھر سے یا ادھر سے کاپی کر رہے ہوتے ہیں. پھر وہی جو ہے چیزیں جو ہیں وہ ہماری نوجوان نسل منتقل ہو رہی ہیں. آپ دیکھ لیں لینگویج, اگر آپ نوجوانوں کی دیکھ لیں کیا ہو گئی ہے, فحش کلمات سے یعنی کم پہ تو بات ہوتی نہیں ہے, مغلظہ تو چھوڑیے, فحش کلمات سے کم پہ بات نہیں ہوتی. جو نوجوان اپنی زبان کو کنٹرول نہ کر سکے اپنے امام کے لیے, لگام نہ دے سکے اپنے امام کے لیے, وہ کیا کرے گا؟ امام کہہ رہے عفت یہی ہے. ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ عفت کا مطلب یہ ہے کہ پاک دامن رہو, یعنی کسی کی عزت پہ ہاتھ نہیں ڈالو. یقیناً یہ بھی معنی ہے, لیکن عفت کا معنی ایک اور ہے, وسیع تر معنی ہے. آنکھوں کی عفت ہوتی ہے, کانوں کی عفت ہوتی ہے, زبان کی عفت ہوتی ہے, نگاہوں کی عفت ہوتی ہے, کردار کی عفت ہوتی ہے. ضروری نہیں کہ انسان خاص امور میں کہے کہ جناب یہ نہیں ہونا چاہیے. عفت کے منافی کیا کام ہے؟ یہ جو دوستیاں ہو جاتی ہیں تعلیمی اداروں میں, مولانا ہم دوست ہیں, فرینڈ ہیں, گپ شپ کرتے ہیں. خب اگر آپ مثلا پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے فقہی احکامات موجود ہیں کہ نامحرم کے ساتھ پڑھنے کے کیا اصول ہیں. وہ ایسا ایسا کیا ہوتا ہے, نوٹس لینا ہے, دینا ہے, ضروری بات کری, کوئی حرج نہیں ہے. جو لیکن جو شرعی احکامات ہیں نامحرم سے بات کرنے کے, وہ اپنی جگہ موجود ہیں, وہ حرام ہیں. ایسا نہیں کہ حلال ہو جائیں گے, آپ کی کلاس فیلو ہیں تو جناب مثلا حلال ہو جائے گا, نہیں. آپ نے نوٹس دینا ہے, لینا ہے, کوئی ڈسکس کرنا ہے, سوال پوچھنا ہے, جواب دینا, کوئی حرج نہیں ہے. سوال کریں, جواب دیں, لیکن کیا ہوتا ہے بیچ میں پھر شیطان کیا کرتا ہے؟ گھسنا شروع کرتا ہے، آنا شروع کرتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ دوست سی اور پھر سارے سلسلے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ عفت کے پاک دامن۔ اب امام کہہ رہے ہیں من غش غشاں، جو دوسروں کے جذبات سے کھیلے گا، توجہ رکھیے گا، میری ماں بہنیں سن رہی ہیں، اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، دیکھیے اگر ماں بہنوں کو، ہمارے معاشرے کی خواتین کو اپنی قدر و قیمت کا پتہ چل جائے، معاشرے میں کوئی گناہ نہیں ہو، یاد رکھیے گا۔ صنف نازک جب تک آمادگی ظاہر نہ کرے، کوئی اس کی طرف ٹیڑھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا۔ خواتین، مائیں، بہنیں اپنی عزت، اپنی آبرو، اپنی قداست، اپنی روحانیت، اپنی طہارت کی قدر جانیں، جو اہل بیت علیہم السلام نے آپ کو دی ہے۔ آپ کو عزادار ہونے کا درجہ عطا کیا ہے، آپ کو محب فاطمہ ہونے کا درجہ عطا کیا ہے۔ آپ جتنی اپنی قدر و قیمت کریں گی، جتنا اپنا آپ کو پہچانیں گی، اتنا ہی آپ گناہوں سے دور اور پھر لوگ آپ سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ جہاں کوئی مسکرا کے نظر آئے گا، یقیناً سامنے والے کے دل میں تما پیدا ہوگا، لالچ پیدا ہوگی کہ وہ آئے، تعلق برقرار کرے گی کسی بھی نوعیت کا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جذبات سے کھیلتے ہیں، کیونکہ خواتین میں جذباتی پہلو بہت زیادہ ہوتا ہے، احساساتی پہلو بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس بنا پہ کیا ہے، نوجوان جو کھیلتے ہیں معذرت کے ساتھ، جس کو شہید متعین کے مرد ہمیشہ سے شکار ہی رہا ہے، کبھی جائز شکار کرتا ہے، کبھی غلط شکار کرتا ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ یہ جو لوگ جذبات سے کھیل رہے ہیں، آج یہ محبت، آج وہ محبت، آج اس کے ساتھ، آج اس کے ساتھ، یہ چیزیں لوٹ کر آنے والی ہیں عزیزان گرامی۔ قانون خدا ہے، فطرت خدا ہے، نظام کائنات ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی کے جذبات سے کھیلیں، ٹھیس لگائیں، روندے پامال کرو، آگے بڑھ جائیں۔ یہ تمام چیزیں آہوں کی صورت میں، مشکلات کی صورت میں، مسائل کی صورت میں، تنگ دستی کی صورت میں آپ کے سامنے آنے والی ہیں۔ کبھی اسی شکل میں آتی ہیں، کبھی روب تبدیل کر کے آتی ہے۔ تو امام کہہ رہے ہیں وہ عفتن، عفت کو اختیار کرو، پاک دامن رہو، ایسے کہ جیسے پاک دامنی کا حق ہے۔ کربلا کا دسترخوان بچھا اسی لیے ہے کہ اگر کوئی خطا ہے، غلطی ہے، آؤ حسین کے دسترخوان پر سر جھکا کے کہو مولا میری مدد کیجئے۔ بارہا میں نے واقعہ سنا ہے، کہہ کے گزر رہا ہوں، واقعہ نہیں سنوں گا، مصائب کی طرف آ رہا ہوں۔ مولا دل سے چاہیں، تڑپ پیدا کریں۔ بعض اوقات آپ میں طلب ہوتی ہے، تڑپ نہیں ہوتی۔ یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں بہت سی چیزوں کی طلب ہے اور ہم اسے حاصل نہیں کر پاتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم میں تڑپ نہیں ہے۔ تڑپ پیدا کریں۔ تڑپ کیسے پیدا کریں؟ پانی کی طلب ہوتی ہے، لیکن جب تڑپ بڑھ جاتی ہے نا، پھر آپ اٹھ کے پانی پیتے ہیں۔ تڑپ کیسے پیدا کریں اپنے اندر؟ جتنا جتنا اپنے آپ کو حسین ابن علی کے دریائے طہارت میں غوطہ ور کرتے چلے جائیں گے، اتنی ہی طلب اور تڑپ بڑھتی رہے گی۔ ایسا ممکن نہیں کہ حسین کے دریا کے پیاس آئے اور روحانی تشنگی اس میں باقی رہے، حسین کے دریائے طہارت کے پاس آئے اور اس کے گناہ جو کہ تو باقی رہیں، کوئی حسین کے دریائے جود و سخا کے پاس آئے اور اس میں بخل باقی رہے، کوئی حسین کے دریائے علم و معرفت کے پاس آئے اور وہ لاعلم و جاہل رہ جائے، ممکن نہیں ہے۔ زکانی کے رام کربلا کا دسترخوان ہے۔ یہ دس ایام، پہلی محرم سے دس محرم، بہت قیمتی ہیں عزیزانِ گرامی۔ ان کی قدر کی جو علماء و عرفاء ہمیشہ اس کی تاکید کرتے ہیں۔ کربلا کو صرف عقل انسانی پہ پرکھا نہیں جا سکتا، کربلا کو سمجھنے کے لیے عقل کے پہلو، انسانی پہلو اور عرفانی پہلو کو ساتھ رکھنا ہوگا، تب جا کر کربلا سمجھ میں آئے گی۔ وَإِلَّا صرف عقلی انسانی سے کربلا کو دیکھیں، کربلا کے بہت سے پہلو آپ پر چھپے رہ جائیں گے۔ کربلا کی حقیقت اسی وقت منکشف ہو سکتی ہے آپ پر کہ جب آپ عرفانی پہلو، انسانی جذبات اور عقلانی پہلو کو ساتھ رکھیں۔ میرے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔
سلوات۔
دیکھیے اگر میں آپ سے کہوں کہ یہاں پہ ایک چیز تقسیم ہو رہی ہے اور بہت قیمتی چیز ہے, بہت ہی اعلیٰ, بڑھیا, عمدہ, A1 جینین جی, آپ کو اتنی ہی ملے گی جتنا آپ اس میں ویٹ رکھیں گے ترازو میں, اور ویٹ بھی رکھے ہوئے ہیں بڑے بڑے, تو آپ کی کوشش کیا ہوگی بڑے سے بڑا ویٹ وزن رکھا جائے تاکہ اس کے برابر وہ چیز ادا ہو جائے, چاہیں گے نہیں چاہیں گے. میں کہوں فری ہے, یہاں پر میں نے اسٹال لگایا ہوا ہے, بہترین چیز جو ہے یہاں پر مل رہی ہے آپ کو اور بڑے کام آنے والی ہے. اور کیا ہے کہ وزن آپ نے رکھنا ہے, جتنا وزن ایک کلو کا رکھیں گے ایک کلو کی برابر, دس کلو کا, اور وزن بھی اصل انفائنائٹ ہے, یعنی اس میں کوئی قید نہیں ہے, یعنی آپ نے صرف بٹن دبانا ہے, یوں کہوں گا بٹن دبانا ہے, 50,000 کلو کا بٹن دبا دیں گے وہ 50,000 کلو کی چیز جو آپ تک منتقل ہو جائے گی. اب آپ سمجھیں گے یار مولانا پتا نہیں کیا بات کہنا چاہ رہے ہیں. عزیز دانی گرامی, یہ سلوات جو ہے نا اس کا وزن آپ کو معلوم ہے, روز قیامت دو چیزوں کا وزن انسان کے نامہ اعمال میں سب سے زیادہ ہوگا, ایک اچھا اخلاق اور ایک محمد و آل محمد پر درود و صلوات. اس سے زیادہ وزنی چیز آپ کے نامہ اعمال میں نہیں ہوگی. حسن اخلاق, مسکرا کے ملنا, پیار سے ملنا, خندہ پیشانی سے ملنا, اور محمد آل محمد پر درود, یہ وزنی ترین چیز ہے. لہذا جب بھی درود بھیجیں بآواز بلند بھیجیں. رسول اللہ فرماتا ہے جو بآواز بلند درود بھیجتا ہے منافقت اس سے دور ہو جاتی ہے. دوسری ایک اور گزارش کے مسائل کی طرف آ جاؤں, وہ یہ ہے کہ جب بھی درود بھیجیں الفاظ نہیں, ہونٹ کو نہیں لائیں, دل سے بھیجے خود بندہ درود بھیج محمد اور آل محمد پر, ایسی درود دل سے چاہے درود بھیجیں, وہ درود جو ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول. صرف لبوں کو ہلانے سے درود نہیں ہوتا ہے, روح بولے زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا وہ قبول ہوگا. قبول صرف زبان ہلا دیں, جیسے آپ وادی حسین میں جاتے ہیں نا تو وہاں پہ دعائے توسل لگی ہوتی ہے, زیارت عاشورہ لگی ہوتی ہے, اسے مردے کو کوئی فائدہ نہیں ہے, معذرت کے ساتھ آئی ایم سوری, اس مردے کو کوئی فائدہ نہیں ہے, اتنے ہزار کا آپ نے لگا دیا, یہی پیسہ اگر کسی غریب یتیم مسکین کی شادی میں, بے ہمیں تعلیم میں, فیس میں, یونیفارم میں, کسی گھر میں راشن میں دے دیتے تو یہ زیادہ فائدہ ہو جاتا. اس لیے کہ حضرت موسیٰ ایک جگہ سے گزر رہے تھے, دیکھا قبر پہ عذاب نازل ہو رہا ہے, واپس آئے کچھ عرصے بعد دیکھا رحمتیں نازل ہو رہی ہیں, کہا خداوند یہ کیا ماجرا ہے, گیا تو عذاب آ رہا ہوں تو ثواب اور رحمتیں. کہا کہ اس شخص کا ایک بیٹا تھا چھوٹا, یہ مر گیا تھا, اس کا ایک چھوٹا بیٹا تھا, اس نے اپنے بچے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سکھائی تھی, آج اس بچے نے پہلی دفعہ بولنا سیکھا اور کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس نے مجھے رحمان الرحیم کے نام سے یاد کیا ہے تو میں نے اس کے باپ کی قبر پر رحمتوں کی بارش کر دی. ٹیپ ریکارڈ نہیں بولا, بچہ بولے, اولاد بولے, اولاد کو تعلیم دیں, اولاد جا کر ماں باپ کی قبر پر سورہ یاسین پڑھے, اس کا فائدہ ہے. سولر سسٹم لگاتے 50,000 کا, 30,000 کا, 20,000 کا, کوئی فائدہ نہیں ہے. عزیزان گرامی توجہ کی ضرورت, لک لسانی نہ ہو, درود بھیجیں روح کی توجہ کے, اے خدا درود بھیج محمد اور ان کی آل طاہرہ پر. یہ دسترخوان ہے عزیزان گرامی, پانچ محرم آ گئی, بظاہر امام پانچ دن اور مہمان ہے ہمارے. مولا ہاتھ جوڑ کے عرض کروں کوئی خدمت نہیں کر سکے, مولا بہت سے گناہ سرزد ہوئے, مولا آنکھوں سے, کانوں سے, زبانوں سے, ہاتھ و پیر سے آپ کو مہمان بنایا ہے, لیکن مہمانے کا حق ادا نہیں کہ مولا درگزر کر دینا ہمارے ناسو کو, ہماری سچی محبت کو. مولا کم سے کم ہم اتنا یقین ہے, ہم جو رو رہے ہیں نا, اے مولا تیری محبت میں رو رہے ہیں, اے مولا ہم جو گریہ کر رہے ہیں نا سچے دل سے کر رہے ہیں, اس کا ہمیں یقین ہے مولا. اللہ بس عزدار ہو, آخر تک لوگ موجود ہیں. یہ جو ہم اپنے سروں کو برہنہ کر دیتے ہیں نا, ٹوپیاں اتار دیتے ہیں, سروں کو برہنہ کر دیتے ہیں, مولا یہ عزتیں تیرے نام سے وابستہ ہے. آج پانچ محرم آ گئے, آج کس کا تذکرہ ہے؟ آج شبیہ رسول کا تذکرہ ہے. اللہ اکبر. ایک نصرانی تھا, عیسائی تھا, اس کو خواب میں رسول اللہ کی زیارت نصیب ہوئی. امام حسین اس زمانے میں امام تھے, ڈھونڈا ڈھونڈا مدینہ آیا, اس نے کہا کہ مجھے خواب میں تمہارے نبی کی زیارت ہوئی ہے, کیا تمہارے نبی موجود ہے؟ کہا نبی تو نہیں, کہا اس کے گھرانے کا کوئی فرد موجود ہے؟ توجہ رکھیے گا. تو لوگوں نے کہا ہاں ان کے نواسے موجود ہیں. امام حسین کی خدمت پہنچا, قبول اسلام کیا, کہا کہ مجھے آپ کے نانا کی زیارت ہوئی ہے. عزیزان کرام یہ گفتگو ہو رہی تھی, حجرے سے جوان بیٹا علی اکبر نکل کے سامنے آیا. ایک دفعہ وہ نصرانی جو نیا مسلمان ہو کھڑا ہو گیا, کہا قسم خدا یہی تھا یہی تھا. مولا امام حسین مسکرانے لگے, کہنے لگے یہ نہیں تھا, یہ شبیہ رسول ہے, میرا بیٹا ہے, میرا نور نظر ہے. کہا نہیں یہی تھا یہی آیا تھا. کہا کہ یہ شبیہ رسول ہے, اتنی شباہت ہے علی اکبر کی. اللہ اکبر, عزادارو علی اکبر کے مصائب بڑے سخت ہیں, کھل کے رونا, اس لیے کہ زینب کبرا کو برسا دینا ہے. ارے حسین کے گھر سے پہلی قربانی, اللہ اکبر علی اکبر. یا بنی تقدم, یا بنی تقدم, بیٹا اپنے قدموں کو آگے بڑھاؤ, قربانی کے لیے تیار ہو جاؤ. بس عزیزان گرامی علی اکبر تیار ہوئے. ایک دفعہ علی اکبر بابا کی خدمت میں آئے اور کہا بابا آپ مجھے اجازت دیجئے. حسین نے اجازت دی, ایک دفعہ علی اکبر کو کھڑے ہو کر سر سے پاؤں تک دیکھا, سر سے پاؤں تک دیکھا, حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا, ہاتھوں کو اٹھایا, آسمان کی طرف رخ, چہرہ آسمان کی طرف کیا, خداوندہ گواہ رہنا, اب اس کو بھیج رہا ہوں ان قوم اشقیاء کی طرف جو صورت میں, سیرت میں, کردار میں, گفتار میں تیرے نبی سے مشابہ تھا. اللہ اکبر. علی اکبر کا ودا بڑا عجیب ہے عزادارو, علی اکبر کا ودا بڑا عجیب ہے. علی اکبر کے لیے راوی کہتا ہے کئی مرتبہ پردہ اٹھا, کئی مرتبہ گرا, گویا محرم خواتین جانے نہیں دے رہی. راوی کہتا ہے ایک مرتبہ علی اکبر بہت تیزی سے خیمے سے باہر نکلے, لیکن میں نے دیکھا کسی نے علی اکبر کے دامن کو تھام لیا. تو میں سمجھ گیا کوئی بڑا ہوتا علی اکبر کے کندھے پر ہاتھ رکھتا, یہ کوئی چھوٹی بچی ہے جس کا ہاتھ کندھے تک نہیں جا سکتا, اس نے دامن کو تھام لیا. سمجھ گئے نا, یہ چھوٹی بہن ہے جو کہہ رہی بھیا. ہاں اپنی آوازوں کو بلند کرو, رہا کرو حسین کے غم میں, ارے گھڑ گھڑ کے مت رویا کرو. ارے حسین ابن علی کو پرسا دو آج علی اکبر کا. اللہ اکبر. علی اکبر قیامت کے مصائب ہے عزیزان گرامی, قیامت کے مصائب ہے. ایک دفعہ جو میں نے کہا نا کہ عرفا کی نگاہوں سے, عارفانہ نگاہوں سے کربلا کو سمجھے, اس لیے کہ جب امام حسین علیہ السلام, کل انشاءاللہ یہ مذہب عرض کروں گا حضرت علی اکبر کے پیش کروں, عزیزان گرامی علامہ بحر العلوم میں خواب میں دیکھا امام حسین علیہ السلام کو کہ میرا مولا سر سے پاؤں تک زخم ہی زخم ہے, خون بہ رہا ہے. علامہ بحر العلوم کانپ گئے, ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا آپ کے اتنے زخم ہیں, ان کی کوئی مرہم بھی ہے, کوئی دوا بھی ہے مولا پیش کروں؟ کہا کہ ہاں ان زخموں کا ایک مرہم ہے, جب کوئی مومن اور محب مجھ میں روتا ہے میرے زخم بھر جاتے ہیں, ٹھیک ہو جاتے ہیں, اس لیے تو کہہ رہا کھل کے رو تاکہ حسین کے غموں کا مدافع. بس عزادارو, اس لیے کہ مولا کہتا انا قاتل العبرا, ارے مجھے رولا رولا کے مارا گیا, کبھی علی اکبر لیا, کبھی علی اصغر چھینا, کبھی عباس کو جدا کیا. اور مولا کہتا لا یذکرون المومن الا بالبقا, کوئی مومن مجھے یاد نہیں کرے گا مگر اس کی آنکھیں نم ہو جائیں گی. علامہ بحر العلوم کہتے مولا یہ جو آپ کی پیٹھ پہ زخم ہے اس کا بھی کوئی مرہم ہے؟ کہا کہ نہیں اس کا کوئی مرہم نہیں ہے. کہا کہ مولا پھر بتائیے یہ کس کا زخم ہے؟ کہا کہ میرے جوان سال عباس کا.
اس کے بعد علی امام حسین کے سینے میں ایک زخم تھا. عزادارو عزادارو حسین کے سینے میں زخم تھا. کہا مولا یہ کس کا ہے؟ کہا کہ یہ علی اکبر کا ہے. اس لیے کہ جو نیزہ علی اکبر کے لگا وہ علی اکبر کے نہیں لگا, وہ حسین کے لگا. مجھے نہیں معلوم حسین نے جو نیزے کی انی کھینچی تھی اس کے ساتھ علی اکبر کا کلیجہ آیا نہیں آیا, مگر حسین علی اکبر کے جنازے پہ مر گئے تھے. شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ شبر نے صرف حسین کے تن سے سر اتارا تھا, وَإِلَّا حسین تو علی اکبر کے جنازے پہ مر گئے تھے. بس عزادارو علی اکبر کو رخصت کیا. علی اکبر کے پیچھے پیچھے علی اکبر نے دیکھا کہ بوڑھا باپ آ رہا ہے, مڑ کر واپس آئے, ہاتھ جوڑ کے کہا بابا آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا, اب کیوں آتے ہیں؟ ایک دفعہ آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہوئے حسین کے. کہنے لگے بیٹا علی اکبر تیرا بھی کوئی کڑیل جمع ہوتا میں تجھ سے پوچھتا کہ ماں کے منہ میں جائے باپ کا کیا حال ہوتا ہے. بس عزادارو بس میں پوری روایت نہیں عرض کروں گا. عزادارو ایک دفعہ علی اکبر گھوڑے سے گرے, اللہ اکبر جمع بیٹا ہے, باپ سے مدد نہیں مانگی. کیا کہا؟ بابا میرا آخری سلام لے لو, یہ نانا رسول اللہ آ گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں علی اکبر یہ تیرے لیے جام ہے, اور حسین سے کو جلد آ جائے, ہم حوض کوثر سے سیراب کریں گے. بس عزادارو علی اکبر کا سلام پہنچا, حسین حسین کو کچھ نظر نہیں آ رہا. ارے کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں. علی اکبر بیٹا بابا کو صدا دو, بابا کو نظر نہیں آ رہا, اتنا گریا کر رہے ہیں. ایک دفعہ لاش اکبر پہ پہنچے, اللہ اکبر قتل ہوئے اربا اربا, ارے لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں, یہ گفت و شنید ہو رہی ہے. حضرت امام صادق نے کہا جب بھی کربلا جاؤ تو تین دفعہ اپنے رخسار کو حسین کے پائنتی زری پہ رکھنا. کسی نے پوچھا مولا یہ کیا وجہ ہے؟ کہا کہ میرا جد حسین جب علی اکبر کے جنازے پہ آیا ایک دفعہ رخسار اپنا علی اکبر کے رخسار میں رکھا اور کہا بیٹا اتنی جلدی چلے گئے, باپ کو تنہا چھوڑ دیا. دوسری دفعہ رخسار رکھا, کہا کہ خدا اس قوم کی نسل منقطع کر دے جس نے حسین کی نسل منقطع ادا کر دی. اور تیسری مرتبہ جب رخسار رکھا وہ کہا بیٹا تیرے بعد جینے کا مزہ نہیں, تیرے بعد دنیا پہ خاک ہو. بس یہی وجہ ہے کہ حسین کی بہن دیکھ رہی ہے, دوڑ کر حضرت زینب آئی, اپنے آپ کو اللہ اکبر لاش اکبر پہ گرا دیا. حسین متوجہ ہوئے اس لیے کہ حالت بہت غیر تھی باپ کی. اگر قسم بخدا زینب نب نہ ہوتی تو شاید حسین کی روح پرواز کر جاتی. ایک دفعہ علی اکبر کے جنازے پہ بہن کو دیکھا, بہن زینب لوٹ جاؤ ابھی شام غریب.